الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، گزشتہ جمعے کو جنت سے متعلق اور اس کی نعمتوں سے متعلق مضمون شروع ہوا ہے، تھوڑا سا مضمون آپ نے سماعت فرمایا، آگے مزید مضامین بھی اس سلسلے میں سماعت فرمائے. جنت کی نعمتیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہوگا کہ ایک سوار اس کے سایہ میں 100 سال چل کر بھی اسے طے نہ کر سکے گا، اور چاہو تو وظل ممدود کی آیت سے یہ مضمون سمجھ لو کہ وہاں کا سایہ بڑا لمبا ہوگا، اور جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کی خیال پرواز وہاں تک پہنچ سکی. اور اگر چاہو تو اس مضمون کے لیے یہ آیت پڑھو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. حقیقت یہی ہے کہ اللہ پاک نے جنتیں تیار فرمائی ہیں، اور اس کے اندر جو نعمتیں رکھی ہیں وہ کسی اونچی سے اونچی سوچ پیدا کرنے والے کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی کہ وہ کیا نعمتیں ہیں. آگے ارشاد فرمایا ہے، اور بخدا جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا اور اس کی کل کائنات سے بہتر ہے. اس سلسلے میں چاہو تو یہ آیت پڑھو، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو شخص دوزخ سے دور کر دیا گیا اور بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، پس وہ پورا کامیاب ہوا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام بعقہ ہے، جو مشک عنبر کا مشک عنبر کاپور اور زعفران کے عناصر اربع سے بنی ہے. اس کا خمیر نہر حیوان کے پانی سے تیار کیا گیا ہے. رب عزیز نے اسے کن فرمایا، وہ وجود میں آئی، تمام حوریں اس کی مشتاق ہیں. ایک بار سمندر میں تھوک دے تو اس کا کڑوا پانی میٹھا ہو جائے. اس کے سینے پر لکھا ہوا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری جیسی حور اسے مل جائے تو اسے میرے رب کی اطاعت میں لگنا چاہیے. نسخہ بہت آسان بھی ہے اگر آدمی اس کی قدر کرے، اور مشکل بھی ہے اگر نہ قدری کرے. آسان اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا جب ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں، اور وہ آخرت میں درجات عالیہ پا سکتا ہے، جنت پا سکتا ہے، اور اس میں جو کچھ بھی نعمتیں ہیں وہ سب حاصل کر سکتا ہے. اس طرح سے جو آدمی چاہے تو اس کو یقیناً یہ سارا سب کچھ مل سکتا ہے، اور جو غافل ہی رہے اور نیکیوں سے بھاگتا رہے، یہاں کی رنگینیوں میں مست ہو جائے اور اس طرح سے آخرت کی طرف سے لاپرواہ ہو جائے، تو اس کے لیے ظاہر نہیں ہے. جب وہ کام ہی نہیں کرتا جس سے اس کو وہاں یہ انعامات ملیں، تو وہ پھر کیسے ملیں گے اس کو؟ جب کام کرے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوں گے، تو اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے اور اس کو یہ سب کچھ عطا فرمائیں گے. اللہ پاک ہمیں آپ کو بھی عطا فرمائے، اللہ پاک محروم نہ فرمائے. جنت کی زمین، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی زمین چاندی کی اور مٹی کی استوری کی ہے. اس کے درختوں کے تنے چاندی کے ہیں، اور شاخیں زبرجد اور موتیوں کی، اور پتے اور پھل اس سے نیچے ہوں گے. جو کوئی کھڑا ہو کر کھانا چاہے تو دقت نہیں، جو بیٹھ کر کھانا چاہے اسے کوئی تکلیف نہیں، اور جو لیٹ کر کھانا چاہے تو ہوتے بھی کچھ تکلف نہ ہوگا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، یعنی اس کے پھل بالکل قریب ہوں گے، حتیٰ کہ کھڑا اور بیٹھنے والا بآسانی لے سکے گا۔ اس قدر پھل، فروٹ وغیرہ، پرندے بھنے ہوئے تیار، سب کچھ ہوگا جنت میں، اور اللہ پاک کی اتنی مہربانیاں ہوں گی کہ جنتی جس طرح سے بھی انہیں استعمال کرنا چاہے گا اس کے لیے وہ حاضر ہوں گے۔ اور خدام بھی، قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ دار میں فرمایا ہے، اس قدر خوبصورت ہوں گے کہ موتیوں کی طرح سے، اشارے کے اوپر وہ دلی مراد کو اور خواہش کو پورا کیا کریں گے۔ ذرا سا آپ نے کام سوچا کہ یہ کام کر دیتے وہ فوراً کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی کیسی زبردست عنایتیں ہوں گی، اس قدر اختیارات عطا فرما دیں گے اللہ پاک کہ اگر کوئی بھی جنتی یہ چاہے گا کہ اپنے گاؤں تکیے لگائے ہوئے محفل میں بیٹھے ہوئے وہیں پر بھنا ہوا پرندہ آ جائے، ٹکا آ جائے، تو وہیں دیکھتے دیکھتے آنن فانن وہ آ جائے گا۔ حتیٰ کہ کھانے کو دل چاہے کہ ہاتھ نہ لگائے تو منہ کھولے گا تو منہ میں بھی پہنچ جائے گا۔ میں نے ایک تاریخی کتاب میں پڑھا تھا، مکہ مکرمہ میں ایک صاحب نے ایک باغ لگایا تھا کھجور کا، اور اس میں انہوں نے یہ زبردست محنت کی تھی۔ اس طرح کے درخت تھے کہ بادے درخت وہ کہ جس کے اوپر چڑھ کر پھل توڑا جا سکتا تھا، اور بادے وہ درخت نیچے کھڑے ہو کر زمین پر ہاتھ اونچا کر کے پھل توڑا جا سکتا تھا، اور بادے ایسے کہ سر کی سیدھ میں تھے کہ زیادہ اونچا ہاتھ نہیں کرنا پڑے، سر کی سیدھ میں اس کو پھل توڑ کے کھا سکتے تھے، اور بعض ایسے کہ بیٹھ کر اس کے نیچے ہاتھ لگا کے توڑ سکتے تھے، اور بعض ایسے درخت بھی کہ اس کے نیچے لیٹ کر منہ میں پکڑ کے توڑ کے کھا سکتے تھے، ایسے درخت بھی لگا رکھے تھے۔ تو چھوٹے سے چھوٹا بھی بڑا موجود تھا، اور بڑے سے بڑا بھی، انہوں نے دنیا میں ایسا باغ لگا کے دکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت نظر آتی، اور جنت کی تو پھر بات ہی کیا ہے۔ بعض آدمی سوال کرتے ہیں جنت میں حقہ اور سگریٹ ہوگی کہ نہیں، پان والے پان کے بارے میں سوچتے ہیں، تو علماء کرام تو بہرحال وہ تحقیقی بات کرتے ہیں، لیکن میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ کا اگر وہاں دل چاہے گا تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ بعض علماء میں جو بہت ظریف ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میاں حقہ اور بیڑی کا تو اس کا مسئلہ ٹھیک ہوگا، ملے گی، لیکن آگ جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ جہنم میں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر وہاں آپ کو طلب ہوگی تو جنت میں اللہ میں انتظام کر دیں گے۔ لیکن یہ تو اب بہرحال جب جائیں گے وہاں جب پتہ چلے گا کہ پان کی طلب، سگریٹ کی طلب، حقے کی طلب ہوتی ہے کہ نہیں، تو وہاں پر اگر طلب ہوگی تو پھر جنت کی یہ چیزیں ملیں گی، سگریٹ بھی جنت کی ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا میں اللہ پاک نے شراب حرام فرمائی، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، احادیث میں بھی ہے کہ جنت میں اس کی نہریں بہتی ہوں گی۔ تو جنت کی شراب کی کیا بات ہے، اس قدر وافر مقدار میں کہ اس میں غوطے لگانا چاہیں تو غوطے بھی لگا سکتے ہیں، پینا چاہیں تو پی بھی سکتے ہیں، لیکن وہ جنت کی شراب ہے۔ یہ دنیا کی شراب ناپاک ہے، نجس ہے۔ فرما دیا کہ جو یہاں ہاتھ نہیں لگائے گا اس کو اللہ پاک وہاں جنت کی شراب پلائیں گے، اور جو یہاں نہیں چھوڑے گا تو وہاں محروم رہے گا۔ تو بہرحال اسی طرح سے اگر آپ حضرات کا دل وہاں چاہے گا کہ آپ حقہ پئیں، بیڑی پئیں، پان کھائیں، تو اللہ پاک آپ کے لیے وہ بھی انتظام فرما دیں گے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے تو یہ کہا ہے اپنے کلام پاک میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا نفس چاہے گا۔ جب دل چاہے گا، نفس چاہے گا، تو وہ بھی مل جائے گا، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ ہمارے پرانے نمازیوں میں شروع شروع میں یہ مضامین وہاں جب سنائے جاتے تھے تو تو ایک ملحد قسم کا نمازی تھا، وہ کہتا تھا یہ درخت کے بارے میں کہ جنت میں اتنے بڑے بڑے درختوں کی کیا ضرورت ہے کہ جس کے نیچے آدمی اتنی مدت تک چلے اور پھر بھی وہ درخت کا سایہ ختم نہ ہو، اتنے بڑے بڑے درخت. میں نے کہا کہ بھائی سیدھی سی بات ہے، پہلے نمبر پر تو یہ کہ اگر دنیا کے اندر کہیں بھی آدمی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین خالی ہے تو وہاں پہ قبضے کی فکر شروع کر دیتا ہے اور وہاں پہ ڈیرے جمانے کی پوری پوری بھرپور کوشش کرتا ہے، اور وہ جگہ ملنے کا اطرہ ہو جائے تو اس کو اگر 100 گز مل رہی ہو تو وہ 2 گز قبضہ کرنے کی فکر کرتا ہے، قناعت نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ کہ اگر تمہارے دل میں اتنا ہی وہ ہے کہ نہیں چاہیے تو سیدھی سی بات ہے اللہ میں سے کہہ دینا مجھے نہیں چاہیے. سرے سے اگر جنت ہی نہیں چاہیے تو یہ بھی کہہ دینا کہ جنت ہی نہیں چاہیے تو اس کے مقابل تمہیں وہاں پٹک دیا جائے گا تو تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی. والد ان کے بڑے نیک صالح متقی پرہیزگار تھے اور پرانے وقت کے حضرات میں سے تھے، بہت ہی عبادت گزار وفاشیار، لیکن بیٹا ان کا ملحد ہو گیا تھا، کمیونسٹ ہو گیا تھا. تو بہرحال اعتراض کی اس میں کوئی گنجائش نہیں. یہاں بھی اللہ پاک نے جس کسی کو وہ وسعت عطا فرمائی ہے وہ باغ بہاری لگاتا ہے، اپنے گھر کو سجاتا ہے اور اچھا بناتا ہے تو خود اس کو بھی کتنی خوشی ہوتی ہے اور اس طرح سے دیکھنے والوں کو بھی کہ کس قدر ہریالی ہے اور کیسے سجاوٹ ہے. تو یہ انسان جو ہے اس کو یہاں پر قناعت نہیں ہوتی تو وہاں کہاں قناعت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی بے حساب عطا فرمانے والے ہیں. پھر بھی کسی کا دل نہیں مانے، نہیں چاہے تو کہہ دے کہ مجھے نہیں چاہیے، ایک طرف تو اس کو پٹک دیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی ہے کہ اہل جنت حسن و جمال میں یوں بڑھتے رہیں گے جیسے کہ وہ دنیا میں بڑھاپے کی طرف بڑھتے رہے ہیں. جنت کے اندر جوانی کی طرف بڑھتے رہیں گے، خوبصورتی کی طرف، حسن و جمال کی طرف ترقی ہوتی رہے گی. جو حسن و جمال ملے گا روز بروز لمحہ بلمحہ اس کے اندر اضافہ ہی ہوتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہی جنت میں، جہنم ہی جہنم میں، تو اس طرح سے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا رہے گا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکیں گے، تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے جنت والو، اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے ساتھ کیا ہوا ایک وعدہ باقی ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں. یہ کہیں گے وہ کیا وعدہ ہے؟ کیا اس نے ہمارے میزبان میزان عمل کو بھاری نہیں کیا اور چہروں کو سفید نہیں کیا اور جنت میں داخل نہیں کیا اور ہمیں دوزخ سے نجات نہیں بخشی؟ فرمایا پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا اور وہ جمال ذات کے دیدار سے بہراور ہوں گے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اہل جنت کو حاصل ہونے والی نعمتوں میں سے کوئی نعمت بھی دیدار خداوندی سے زیادہ محبوب نہ ہوگی. میں اسی بنیاد پر عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مادی نعمتیں بھی رکھی ہیں اور جسمانی نعمتیں بھی. مادی نعمتوں میں سب سے زیادہ اور سب سے اہم اور اول درجے پر جو نعمت ہے وہ ہے صحت، اور روحانی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے دنیا کے اندر نعمت ایمان. اسلام، قرآن، یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ہے روحانی نعمتوں میں کہ اس کا کوئی مقابل نہیں. اور آخرت میں جنت کی نعمتیں ساری بہت ہی زبردست ہیں، لیکن ان نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو نصیب فرمائے اور ہمیشہ نصیب فرمائے. اللہ پاک جنت عطا فرمائے اور جنت کی ساری نعمتیں عطا فرمائے، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ پاک کا دیدار ہمیشہ ہمیشہ ہمیں آپ کو نصیب ہوتا رہے. اس کے لیے یہاں محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، نمازیں پڑھنی ہوں گی، روزے رکھنے ہوں گے، فرائض واجبات سنن و مستحبات کی ادائیگی کا اہتمام جاری رکھنا ہوگا، تو پھر انشاءاللہ یہ سب کچھ ہوگا. اور یہاں غفلت بڑھتی تو پھر وہاں حجاب کا معاملہ ہو جائے گا، پھر پچھتانے سے کچھ نہ ہوگا. آگے ارشاد فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک صاف اور شفاف آئینہ لائے جس میں ایک سیاہ نقطہ تھا. آپ نے سوال کیا جبرائیل یہ سفید شیشہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ جمعہ ہے اور سیاہ نقطہ ساعت ہے جو جمعے میں آتی ہے اور یہ فضیلت صرف آپ کو اور آپ کی امت کو ہی نصیب ہوئی ہے. دوسرے لوگ یعنی یہود و نصارہ وغیرہ وہ سب اس میں آپ کے پیچھے ہیں. اس دن میں ایک ساعت اور گھڑی ایسی ہے کہ جس خوش نصیب مومن کو وہ مل جائے تو جس بھلائی کی بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے وہ قبول ہوتی ہے اور جس برائی سے بھی پناہ مانگے وہ اسے عطا ہوتی ہے یعنی پناہ مل جاتی ہے. اور یہ دن ہمارے یہاں یوم المزید کہلاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم المزید کیا ہے؟ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں ایک وادی بنائی ہے جس میں مشک کا ایک ٹیلا ہے. جب جمعے کا دن ہوگا تو اس کے پاس میز بچھائی جائیں گی, میزیں بچھائی جائیں گی جن پر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے. کچھ میزیں سونے کی ہوں گی جن میں یاقوت اور زبرجد کا جڑاؤ ہوگا, ان پر صدیقین, شہداء اور صالحین بیٹھیں گے اور بالا خانوں والے بھی اتر آئیں گے اور ان حضرات کے پیچھے اس ٹیلے پر بیٹھ جائیں گے اور سب اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں گے, اس کی حمد و ثنا کہیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے مجھ سے کچھ مانگو, عرض کریں گے ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی ہوں کہ اسی رضا نے تمہیں میرے گھر میں ٹھکانہ دیا ہے اور میرا اکرام تمہیں نصیب ہوا ہے. پھر ایک تجلی ہوگی اور ان سب حضرات کو جمال جہاں آرا کا دیدار نصیب ہوگا. اس لحاظ سے اہل جنت کو جمعے سے بڑھ کر کوئی دن بھی محبوب نہ ہوگا کہ جس میں انہیں مزید در مزید اعزاز و اکرام نصیب ہوگا. یہاں جو جمعے کی قدر کریں گے تو وہاں ان کو اس کے صلے ملیں گے. اللہ پاک نے یہودیوں سے کہا تم کون سا دن پسند کرنا چاہتے ہو, عبادت کے لیے منتخب کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے ہفتے کا دن منتخب کیا. عیسائیوں سے پوچھا تو انہوں نے اتوار کا کیا. اور ہم سے اللہ پاک نے پوچھا نہیں, ہمارے لیے اپنی مہربانی فرمائی کہ خود منتخب فرمایا جمعے کا دن. اور جمعہ پہلے آتا ہے, ہفتہ اتوار بعد میں. ہم بعد میں آئے لیکن ہمارا دن پہلے. اسی طرح آخرت میں بھی حساب کتاب کا معاملہ جو ہے وہ پہلے ہوگا. تو اس میں اللہ پاک نے ہمیں آپ کو نوازنے کا بڑا موقع رکھا ہے. موقع کیا, مواقع عطا فرمائے ہیں, اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اللہ پاک کو راضی کریں ہر روز اور خصوصاً جمعے کی شب اور جمعے کے دن میں زیادہ عبادت کیا کریں. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دنوں کا سردار ہے اور چمکتی ہوئی اور روشن رات ہے اور چمکتا ہوا اور روشن دن ہے. اس میں کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سورہ کہف کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے. ہم میں سے تقریباً یوں کہہ لیجئے کہ سبھی کو کوشش کرنی چاہیے, عورتیں بھی اور مرد بھی, کہ سورہ کہف جمعے کو پڑھا کریں. اس کے بڑے فضائل آپ نے بیان فرمائے. آج کا پڑھا ہوا کل کو بہت کام آئے گا. جس طرح سے رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کا پڑھنا بہت نفع دے گا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوں گی, عذاب سے حفاظت ہوگی اور ان کی کرم نوازیاں ہوں گی. اسی طرح سے جمعے کی شب میں بھی زیادہ عبادت کر لیا کریں اور جمعے کے دن میں بھی. اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے, عبادات میں بہت زیادہ مطروف رہتے تھے. اور جو مسنون اعمال بتائے گئے ہیں جمعے سے متعلق, ان کی ادائیگی کا بھی بڑا اہتمام رکھتے تھے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بہت سے جمعرات سے ہی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے. ہمیں آپ کو بھی اسی کی تعلیم ہے کہ جمعے کی شب اور جمعے کا دن اس کا خیال رکھیں اور اہتمام کریں، اور یہ سوچ کر اس میں خوب عبادت کریں کہ اللہ پاک نے یہ نصیب فرما دیا، اگلا جمعہ معلوم نہیں ملے کہ نہیں ملے. یہ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر آٹھویں دن میں آپ کو عید کا دن مل جاتا ہے. بہت ہی زیادہ اجتماع زبردست ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں بھی اس طرح خوب برستی ہیں. اس سلسلے میں توجہ دلانی ضروری ہے، اور آپ حضرات یاد رکھیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے تو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ ذخیرہ آخرت جمع کر سکیں گے. کہ جمعے کے لیے تیاری کریں، اور نانا غسل کرنا سنت ہے، خط وغیرہ ٹھیک کرنا سنت ہے، ناخن کاٹنا سنت ہے، اور اس طرح سے اچھے کپڑے جو بھی دھلے ہوئے ہوں یا نئے ہوں جو اللہ پاک نے عطا فرمائے ہوں ان کا پہننا سنت ہے، اور مجمع میں جاتے ہوئے نماز کے لیے جاتے ہوئے خوشبو وغیرہ کا لگانا بھی سنت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ پاک مسجدوں میں فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور وہ جا کے وہاں دروازوں پہ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر آنے والوں کی وہ حاضری لیتے ہیں. ان کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں، جو بھی سب سے پہلے آتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے. ان کے جو شروع میں آنے والے ہیں ان کے اجر و ثواب بہت زیادہ ہیں، اور پھر درجہ بدرجہ کم ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب خطبے کا سلسلہ شروع ہونے لگتا ہے اور امام ممبر پر خطبے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو اس وقت پھر فرشتے اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں. توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہمیں آپ کو مسجد میں، ویسے تو اگر وقت ہو اور سہولت ہو تو کوشش کرنی چاہیے اس بات کی کہ ہم کافی وقت پہلے پہنچ جائیں اور نوافل پڑھیں، ذکر اذکار کریں، درود شریف پڑھیں، وقت اتنا ہو تو صلاۃ و تسبیح بھی پڑھیں، غرض کے پہلے سے اللہ پاک کے دربار میں حاضری لگا لیں اور حاضر رہیں، اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں، یکسوئی کے ساتھ بیان سنیں، عبادت کریں، اور پھر بعد کی بھی نماز یکسوئی کے ساتھ ادا کر کے دعائیں مانگ کے پھر جائیں تو جھولی بھر کر جائیں گے. جب فرشتے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اس کے بعد جو بھی آنے والے آتے ہیں تو ان کی حاضری فرشتوں کے رجسٹر میں نہیں لگتی، اور کل کو قیامت میں وہ رجسٹر بھی پیش ہوں گے. اس طرح سے بتھیرے لوگ ہوں گے کہ جو اپنے طور پر سمجھتے تھے کہ ہم حاضر ہو گئے، لیکن وہاں وہ ان رجسٹروں میں فرشتوں کی حاضری کے اس میں وہ غیر حاضر ہوں گے. ظاہر ہے کہ وہ غیر حاضر ہوں گے تو محروم ہوں گے. اس لیے بھرپور کوشش یہی ہو کہ اذان اول سے بھی پہلے پہنچ جائیں، اور اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ ہے کہ اذان اول کے بعد ہی پہنچ جائیں. ان لوگوں پر بڑا افسوس ہوتا ہے جو خطبہ شروع ہونے کے بعد بھاگتے دوڑتے آتے ہیں، اور اس پر بھی افسوس پر افسوس یہ ہوتا ہے کہ صرف دو فرض پڑھتے ہیں اور دو فرض پڑھ کے واپس بھاگ جاتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک سنتوں کا اہتمام کوئی نہیں. ایسے آتے ہیں جیسے کوئی گردن دبا کے لے آیا، لا کے قید خانے میں الیاذ باللہ جیسے اسے ڈالا، اور سلام پھرتے ہی ایسے جیسے کہ قید خانے کا دروازہ کھلا اور وہ بھاگا. یہ مومن کی شان نہیں ہے. میں دیکھتا رہتا ہوں، مجھے اور طرف سے تو زیادہ اب نظر نہیں آتا، دیواریں بھی بن گئی، سامنے ایک دروازہ مین جو ہے ادھر کا مشرقی یہ کھلا ہے، تو یہاں بھی اور پیڈل ایریا میں تو بہت زیادہ کھلا ہوا تھا. دکھتے تھے کہ بہت سے لوگوں کا تو یہ معمول ہے کہ جب وہ دوسرے خطبے میں سن لیتے ہیں کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ اب جو ہے بس تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا، بھاگتے دوڑتے پہنچتے ہیں. تو جیسے بھاگتے دوڑتے وہ عبادت کرنے اللہ تعالیٰ کے آتے ہیں، ویسے ان کو وہ ثواب بھی مل جائے گا. تو بہرحال اہتمام کی ضرورت ہے. کتنے لوگ آئے جنہوں نے بڑے اہتمام کیے، بڑے اچھے اچھے لوگ دنیا میں آئے اور اب بھی ہیں، ذکر اللہ میں مصروف رہتے ہیں، عبادت میں، تلاوت میں، نوافل میں، اور اس طرح سے بڑی یکسوئی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اور پھر رات کی نماز بھی بڑی یکسوئی اور اطمینان سے ادا کرتے ہیں، یکسوئی کے ساتھ جاتے ہیں. دلوں کی حالت پوچھئے کتنی بشاش ہوتے ہیں اور کتنی اچھی حالت ہوتی ہے. تو اس غیر حاضری سے بچنا ہمارے آپ کے لیے بہت ضروری ہے. بعض وقت تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جانے پہچانے نمازی ہیں، پنج وقتہ نماز میں بڑی پابندی سے آتے ہیں اور جمعے کی نماز میں بالکل آخر میں لٹکتے ہوئے ہوتے ہیں کہ بعد میں جگہ ملتی ہے ان کو. تو ایک طرح سے یاد رکھیے کہ یہ خسارے کا سامان ہے. اسی طرح سے اس میں جو گھڑی کا ذکر کیا ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے تو ایک ساعت ایسی ہے کہ اس میں مومن دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی زبردست شان کریمی ہے کہ وہ جب بھی مانگو دعا سنتے ہی ہیں، قبول کرتے ہی ہیں، لیکن بطور خاص جمعے کے اعزاز کی بنا پر ایک دعا تو بہت ہی یوں سمجھ لیجئے کہ پکے طور پر قبول ہوتی ہے. تو اس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف روایتیں ارشاد فرمائی، وہ اسی اس پر کہ اس میں واللہ عالم حکمت اور مصلحت یہ معلوم ہوتی ہے کہ مومن کو جستجو رہے اور اس طرح سے وہ کام میں لگا رہے. جیسے شب قدر کا معاملہ ہے کہ اس میں مختلف روایتیں ہیں کون سی رات میں ہے، تو بندہ جو ہے وہ تلاش میں رہے کہ 21ویں بھی، 22ویں بھی اور 23ویں بھی، اور اس طرح سے وہ عبادت کرتا رہے کہ اسے شب قدر مل جائے. اسی طرح سے اس میں بھی ہے کہ وہ دعا مانگتا رہے کہ اس کو وہ مل جائے. تو آپ نے فرمایا ہے کہ جمعے کے درمیان میں، دو خطبوں کے درمیان میں جب خطیب بیٹھتے ہیں تو اس وقت وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ احادیث کی روشنی میں جو آپ نے تعلیمات دی ہیں، حضرات فقہاء کرام نے وضاحت کر دی ہے کہ منہ سے دعا مانگنے کی اجازت نہیں، دل سے دعا مانگ لیں، اللہ تعالیٰ دل کے حال بھی جانتے ہیں، سننے والے ہیں. اور بعض روایتوں میں ہے کہ اذان کے دوران میں، بعض روایتوں میں ہے کہ تکبیر کے دوران میں، بعض روایتوں میں ہے کہ خطبے کے ختم ہونے کے بعد نماز شروع ہونے سے پہلے جو وقفہ ہے اس کے اندر، اور بعد میں ہے کہ نماز کے بعد، اور بعد میں ہے کہ عصر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ویسے جمعے کی شام میں مغرب سے پہلے کا وقت بڑا ہی زبردست جو ہے قبولیت کا ہوتا ہے، تو اس میں بھی دل میں دعائیں مانگ لیں. اور ویسے آپ اور ہم مل کر بھی دعا مانگتے ہیں. میں پچھلے دنوں عرض بھی کر چکا ہوں کہ ہمارے حضرت والا اکثر بیشتر یاد دہانی فرما دیا کرتے تھے کہ بھائی یہ بڑا مبارک وقت ہے، بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، جمعے کا مبارک وقت جو ہے وہ جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برت رہی ہیں، مانگ لو. تو یہ شام ہوتی ہے، میں اس کی بھرپور کوشش کرتا ہوں ایسے روزانہ ہی کہ جب شام ہو تو ذکر اذکار میں، درود شریف میں ہماری جو ہے وہ شام یعنی دن کا اختتام ہو اور دوسرے دن کا افتتاح ہو اللہ کی یاد سے ہی. تو اس میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، استغفار پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اذان ہوتی ہے تو اس کا جواب دیتا ہوں، مسنون دعا پڑھتا ہوں. تو اس طرح سے یہ کہ اختتام بھی اچھا ہو اور افتتاح بھی اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو کہ یہ ساری چیزیں ہماری آپ کی کل کو بہت کام آئیں گی. پہلے وقت میں، اب تو یہ چھٹی کا مسئلہ بھی بیچ میں پڑا، ورنہ اس کے جمعے کی چھٹی کے بڑے اچھے اثرات تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میاں پھر ایسی صورت پیدا فرما دیجئے کہ جمعے کی چھٹی ہو جائے. تو اس میں نمازی حضرات بڑی دلجمی سے آتے تھے، بہت سارے بیچارے بھی مجبوریوں کی وجہ سے کہاں کہاں نماز پڑھتے ہیں جہاں دل لگتا نہیں، لیکن مجبوری ہے کہ فرض تو ادا کرنا ہے تو ادا کر لیتے ہیں، لیکن دلجمی کی بات ختم ہو گئی بہتوں کی، اور بہتوں کی برقرار ہے. تو بہرحال اس میں ہمیں آپ کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا جمعہ جو ہے وہ ادا ہو جایا کرے اور اس طرح سے یہ فضائل ہم حاصل کر لیا کریں. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ کس کو پتا ہے کہ آنے والا جمعہ ملے کہ نہیں ملے، جو ملا ہے اس کی قدر کر لے اور اس طرح سے خوب اجر و ثواب کمانے کا سامان کر لے. رات کو بھی، جمعے کی شب میں بھی آپ ہم کوشش کیا کریں کہ اس میں جو بھی ممکن ہو سکے پڑھ لیں. ویسے سورہ کہف جو ہے وہ رات کو پڑھ لیں، جب بھی معاملہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا دن میں پڑھ لیں جب ہو جائے گا. اسی طرح سے ہو سکتا ہے ہمت کر لیں تو سورہ یاسین شریف، سورہ رحمان شریف اور سورہ واقعہ، سورہ جمعہ، اور اسی طرح سے سورہ ملک، سورہ مزمل، سورہ وضحا، علم نشرہ، یہ اور آخر میں چاروں قل وغیرہ یہ پڑھ کے اور درود شریف وغیرہ پڑھ کے کثرت سے اور سو جایا کرے. آخر میں کلمہ کلام پڑھتے ہوئے سو جائے, دم نکل جائے تو خاتمہ ایمان پر ہو جائے, دوبارہ زندگی مل جائے تو صبح اٹھ کے پھر کہہ لیں الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائی مرنے کے بعد, اور اسی کی طرف سب کو ہمیں جمع ہونا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کریں, شکر بھی کریں, اور فکر بھی کریں آخرت کی, اور اس فکر کی بنا پر ہی کام میں لگے رہیں. اللہ پاک کی مہربانیاں ہوں گی. یہ جو فضائل آپ سن رہے ہیں یہ فضائل اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو نصیب فرمائے. وقت آخر جب ہوگا اور آدمی دنیا سے چلا جائے گا تو جانے سے پہلے بھی یاسر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے سورج پیلا ہو جاتا ہے اور چیزوں پر بھی پلاپی جو ہے وہ نظر آتی ہے, دردی نظر آتی ہے, تو اس طرح مرنے کے وقت بھی آدمی کو کچھ ایسا ہی منظر نظر آئے گا, اور بعد وفات کے بھی اس کو ایسا ہی منظر نظر آئے گا, اور وہ فرشتوں سے کہے گا کہ مجھے ذرا چھوڑو, میں ذرا نماز تو پڑھ لوں, نماز کا وقت ہو گیا. کون کہے گا؟ وہی کہے گا جس نے عصر کی نماز کا اہتمام کیا ہوگا. پانچوں نمازوں کی فکر رکھیں. بہت سے حضرات کہتے ہیں جی ہم گنڈے دار نماز پڑھ لیتے ہیں, تو یاد رکھیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک آدھ نماز چھوڑ دی ایک آدھ پڑھ لی. اللہ پاک نے پانچ فرائض رکھے ہیں, یعنی دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں, ان کو ہمیں آپ کو پڑھنی چاہیے اور ادائیگی کرنی چاہیے. اس کے ثواب بھی زبردست اور نہ پڑھنے کی صورت میں عذاب بھی زبردست. اور سب سے پہلے جو بات فرض ہوگی وہ نماز ہی کے بارے میں ہوگی, اس لیے بڑی فکر کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو اچھی توفیق عطا فرمائے.